السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا شکر، بڑا احسان ہے ہم سب پر کہ اس رب کائنات نے ہمیں الحمدللہ ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ جمعۃ المبارک عطا فرمایا. آپ کے علم میں ہے کہ شعبان معظم کا آخری عشرہ ہے. انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اگلے جمعے رمضان المبارک شروع ہو چکا ہوگا انشاءاللہ العزیز. لہذا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری کیا کرتے تھے، ذہنی فکری علمی تیاری کے لیے الحمدللہ ہم نے سورۃ البقرہ کا 23rd رکوع اس کا آغاز کیا ہوا ہے، اور الحمدللہ ابتدائی 3 آیات، آیت نمبر 183، 84 اور 85 کا مطالعہ کر چکے ہیں. آج ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آیت نمبر 186 کا مطالعہ کریں گے سورۃ البقرہ کی، اور ایک خطبہ نبی کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ العزیز. آیت نمبر 185 کا خلاصہ ذہن میں تازہ کر لیجئے. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. قرآن کیا ہے؟ ہدى للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی. وبینات من الہدى والفرقان، اور بینات ہیں، روشن دلائل ہیں، ہدایت میں سے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے اعتبار سے. فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تو اب تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے، ایمان کی حالت میں، صحت کی حالت میں مقیم ہو، فلیصم، تو اس کو چاہیے کہ وہ لازماً اس مہینے کے روزے رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ہاں ان دنوں میں اگر کوئی بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو اسے چاہیے کہ روزوں کی تعداد بعد میں پوری کر لیا کرے. یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا. ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے مشکل تنگی دشواری نہیں چاہتا. ولتکملوا العدۃ، لیکن تمہیں چاہیے کہ تم تعداد ضرور پوری کیا کرو. ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اور تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیر بیان کرو، جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن سکو، تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو. اس آیت کریمہ میں جو 2-3 اہم باتیں بیان ہوئی ہیں، الحمدللہ پچھلے ہفتے بھی اس پر توجہ دلائی گئی تھی. پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ خاص وحی کے اعتبار سے خاص ہے. سابقہ کتابیں بھی رمضان میں نازل ہوئیں، اور الحمدللہ آیات قرآنی اور احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ قرآن کا نزول بھی رمضان المبارک میں ہوا، شروع ہوا یا اختتام ہوا، تکمیل ہوئی. اس پہ علمی بحث سے بچتے ہوئے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً اس قرآن کو ہم نے بڑی عظمت والی رات میں نازل کیا، اور عظمت والی رات بالاتفاق رمضان کے آخری عشرے کی پانچ تاک راتوں میں سے اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک کی پانچ تاک راتیں ہمیں عطا فرما دے, اور ان میں سے خاص جو لیلۃ القدر ہے اس کی قدر کرنے کی, اس کی فضیلت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری اہم بات یہ کہ قرآن حکیم کیا ہے, ہدن للناس. قرآن حکیم تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت کیا ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور امتحان گاہ ہے, امتحان کی جگہ ہے, ایگزامنیشن ہال ہوتا ہے نا, جس طرح تین گھنٹے چار گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے. تو ہم سب کو اللہ پاک نے امتحان لینے کے لیے یہاں بھیجا ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ اللہ پاک وہ ہستی ہے جس نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا, پیدا کیا, تخلیق کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے, جانچے, پرکھے, امتحان لے کہ تم میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین. تو اگر دنیا کی زندگی دار الامتحان ہے, اور جیسے کہ ہے, تو امتحان میں سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ پراپر گائیڈنس کہ امتحان کس چیز کا لیا جائے گا, سلیبس کیا ہوگا, کوشچنس کیا ہوں گے, لیکچرز فراہم کیے جاتے ہیں, ہر چیز وضاحت کے ساتھ واضح ہوتی, پھر امتحان لیا جاتا. لہذا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہدایت کو واضح کرنے کے لیے, رہنمائی کے لیے 125,000 انبیاء کرام دنیا میں بھیجے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً کم و بیش 125,000 انبیاء کرام جو سب کے سب ہدایت دینے آئے. اور ہدایت کا کلائمیکس ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کو عطا کی جانے والی کتاب کتاب اللہ کلام اللہ, یہ ہدایت کا عروج ہے, کلائمیکس ہے. لہذا قرآن حکیم وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ خود رب کائنات نے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. یقیناً ہم نے ذکر کو, یاد دہانی کو, ریمائنڈر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اور الحمدللہ 1448-47 گزر گیا, 1414 صدیاں گزر گئیں اللہ کے فضل و کرم سے. قرآن محفوظ ہے, مکمل ہے, اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. جو قرآن یاد کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حافظ قرآن. گویا یہ سعادت ان لاکھوں مسلمانوں کو بھی حاصل ہوئی کہ حفاظت قرآن کی اس ڈیوائن اسکیم کا ایک پارٹ ہے. اور الحمدللہ رمضان المبارک میں نماز تراویح میں قرآن حکیم پڑھا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی قرآن کیسے پڑھتے ہیں وہ سب آپ جانتے ہیں. پورا پورا قرآن ان کے سینوں میں محفوظ ہے. اور اس وقت بھی ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ مسلمان مرد, عورت, بچے, بچیاں ایسے ہیں کہ جن کے سینے کو اللہ پاک نے قرآن کے لیے پسند فرمایا. تو قرآن تو محفوظ ہے اور رہے گا انشاءاللہ, مکمل بھی ہے, محفوظ بھی ہے. اب میرا اور آپ کا امتحان یہ ہے کہ ہم قرآن کو کتاب ہدایت سمجھتے ہیں یا نہیں. قرآن حکیم کو کتاب ہدایت سمجھتے ہوئے اس کو روزانہ پڑھنا, یہ ہے اصل مسئلہ. لہذا بڑی تلخ حقیقت ماہر القادری رحمۃ اللہ نے بیان فرمائی ہے, ذرا تلخ حقیقت ہے, اس کو ذرا ایڈمٹ کیجئے گا. بہت سارے اشعار تلخ ہیں بہت, لیکن ایک تصویر پیش کر رہی ہیں ہمارے معاشرے. قرآن حکیم نازل ہوا تھا ہدایت کے لیے, لیکن قرآن کو بنا کیا دیا؟ تاکوں میں سجایا جاتا ہوں, دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں, جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے, پھر عطر کی بارش ہوتی ہے, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے, قانون پہ راضی غیروں کے, ایسے بھی مجھے رسوا کرتے ہیں, ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. یہ شعر بڑا تلخ ہے لیکن ہے حقیقت. جیسے کسی طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں, اس طرح پڑھایا جاتا ہوں, اس طرح سکھایا جاتا ہوں. نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے, سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے. ایک بار ہنسایا جاتا ہوں, 100 بار رلایا جاتا ہوں. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہماری میجورٹی قرآن پڑھتی ہے, الحمدللہ پڑھتی ہے, ترابی میں سنتی ہے. تو ایک بار ہنسایا جاتا ہوں, 100 بار رلایا جاتا ہوں. کس بزم میں میری دھوم نہیں, کس عرس میں میری آس نہیں, میں پھر بھی اکیلا رہتا ہوں, مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. تو آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ اس مرتبہ انشاءاللہ رمضان المبارک میں جہاں دن میں روزہ رکھیں گے وہاں رات کے وقت قیام کریں گے قرآن کے ساتھ انشاءاللہ. اور قرآن کے ساتھ قیام اس وقت زیادہ اچھا افیکٹو ہوگا کہ جب قرآن کو سمجھ کے پڑھا جا رہا ہوں. لہذا سمجھنے کے حوالے سے جو بھی محافل ہوتی ہیں, مسجد میں ہوتی ہیں, ہال میں ہوتی ہیں, کسی مدرسے میں ہوتی ہیں, وہاں پوری تیاری کے ساتھ شرکت کریں. اور ابھی بھی کچھ دن باقی ہیں تو کم از کم سیلف اسٹڈی کے طور پر سورۃ البقرہ کا ہی مطالعہ کر لیجئے. جو ترجمہ آپ کو آسان لگتا ہو, تفہیم القرآن ہے, معارف القرآن ہے, آسان ترجمہ قرآن ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا, بیان القرآن محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا, پڑھ سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں آڈیو. کوشش کریں کہ کم از کم سورۃ البقرہ ہی کا مطالعہ کر لیں. سورۃ البقرہ قرآن حکیم کی عظیم ترین سورتوں میں سے, اس کا مطالعہ کر لیجئے. آیت الکرسی بھی اسی سورت میں ہے, آخری دو آیات سورۃ البقرہ کی عظیم ترین آیات ہیں, وہ بھی اسی میں کریں گے انشاءاللہ. ہدا للناس وبینات من الہدا والفرقان, یہ قرآن حکیم ہدایت ہے اور اس میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے واضح دلائل ہیں. اب تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے چاہیے کہ روزہ رکھے. روزہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو کھانے پینے اور دیگر خواہشات نفس سے روکنے کا نام روزہ. سام سیام سومن, روکنا, تھامنا, کنٹرول کرنا. لہذا روزہ صرف نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا نام ہی نہیں بلکہ روحانی ترقی کا ذریعہ بھی ہے. جو اگلی آیت کریمہ میں پڑھنے جا رہا ہوں, آیت نمبر 186, اس کا آپس میں ربط کیا ہے؟ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو جسمانی اعتبار سے اپنے آپ کو کمزور کرتا ہے. جسمانی اعتبار سے کمزور کرتا ہے تو ترقی ترفو کس چیز میں ہوتی ہے؟ روحانی اعتبار سے, روح ربانی جو ہمارے اندر ودیت کی گئی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے, اس کا تعلق اللہ سے جڑتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے ایک شخص بھوکا پیاسا رہ رہا ہے, 15 گھنٹے تقریباً بھوکا پیاسا رہنا آج کے دور میں آسان کام تو نہیں, لیکن اللہ کی رضا کے لیے جو روزہ رکھا جاتا ہے, حدیث میں آتا ہے لِلصَّائِمِ فَرْحَتَان, صائم کے لیے, روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں, دو فرحتیں, دو مسرتیں. فرحتن عند افطاری, پہلی خوشی تو اسی وقت حاصل ہو جاتی جب افطار کرتا ہے. افطار کرتا ہے تو کھجور ہے, شربت ہے اور دیگر چیزیں ہیں جو انسان کو سکون پہنچاتی ہیں, خوشی تو ملتی ہے. افطار کا وقت اس اعتبار سے بھی بڑا اہم ہوتا ہے کہ دعا کا وقت ہوتا ہے. یہ میری گفتگو میں آئے گا انشاءاللہ, سحری اور افطار کا وقت دعا کا وقت ہوتا ہے. لیکن اصل خوشی انسان کو کب حاصل ہوگی؟ وَفَرْحَتُنْ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّي, اور فرحت صحیح معنوں میں خوشی اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے. اور رب کائنات فرمائے گا جنت کا وہ دروازہ جس کو باب الریان کہتے ہیں, اس سے داخل ہو جاؤ جنت میں. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں, ان میں سے ایک دروازہ وہ بھی ہیں جس کو باب الریان کہتے ہیں. اس سے صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو روزے دار ہوں گے. روزے دار کے لیے باب الریان رکھا گیا, اتنی خاص اہمیت دی اللہ پاک نے. بارہ رمضان کا مہینہ انشاءاللہ خطبے میں بھی مزید بات آ جائے گی, اب آنے والا ہے. اس کی تیاری کے اعتبار سے روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ. روزہ رکھ کر جسمانی خواہشات کو کنٹرول کریں گے تو ترفو ترقی کس چیز میں حاصل ہوگی؟ روحانی اعتبار. لہذا جیسے ہی روح بیدار ہوتی ہے پہلا سوال کیا کرتی ہے؟ روح کے اندر بیداری کا پہلا سوال یہ ہے کہ میرا مالک کون ہے؟ کس نے مجھے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، میں کہاں سے آئی ہوں، کہاں جا رہی ہوں، یہ بڑے اہم سوالات ہیں فلسفے کے، اور انسان ان گتھیوں میں بہت عرصے تک لگا رہا فلسفی جواب دیتا، لیکن ان سوالات کے بہترین جوابات دیے نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام قرآن نے، مالک میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے، تلاش جستجو، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ لہذا روح کی غذا اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کا قرب ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ لہذا آپ آئے تو مبارکہ سنیے، بہت انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، عَنِّي میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيبٌ تو میں تو انتہائی قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور ہر پکارنے والے داعی کی پکار کا سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، اذا دعانی جب جب جہاں جہاں وہ مجھے پکارے۔ قرآن حکیم کی اہم ترین آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 186، روزے کا حاصل، روزہ رکھ کر روحانی ترقی حاصل ہوئی، اللہ کی معرفت حاصل ہوئی۔ سوال کرتا بندہ، مالک میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے، رب نے جواب دیا، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کیوں خالق و مالک میں، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، اللہ تعالیٰ انتہائی قریب ہے، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے یقینی ذریعہ دعا ہے، اللہ کو پکارنا ہے۔ مصیبت میں تکلیف میں تو ہم پکارتے ہی ہیں، ہر وقت ہر آن اللہ تعالیٰ کو پکارنا، یہ حاصل ہے دعا کا، عبادت کا۔ لہذا حدیث میں آتا دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مخ ہے، جز دعا عبادت کا حاصل ہے، ایسنس ہے، روح ہے۔ لیکن دعا کے کچھ آداب بھی بیان ہو رہے ہیں، فل یستجیبوا لی، انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے، میرا کہنا مانے، ولیؤمنوا بی اور مجھی پر ایمان رکھیں، لعلہم یرشدون تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو سکے۔ لہذا دعا کی قبولیت کی شرط لازم اللہ پر ایمان، اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی، اللہ پر توکل، اللہ کا تقویٰ، یہ اگر کریں گے تو عبادت قبول ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کی نہ مانیں، اللہ سے منوائے جائیں، ممکن نہیں ہے۔ اللہ سے اگر دعائیں قبول کروانی ہیں تو پہلے اللہ کو مان کر اللہ کی ماننی پڑے گی۔ لہذا اللہ سے دعا کر لیجیے، اللہ پاک ہمیں خاص طور پر رمضان المبارک میں خالص اپنی ذات کے لیے عبادات کرنے اور دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی خطبہ بڑا اہم ہے، اتفاق سے آخری جمعہ ہے یہ رمضان المبارک سے پہلے، اس خطبے میں بڑی اہم ہدایات موجود ہیں رمضان سے متعلق۔ خطبہ ذرا طویل ہے، ذرا اس کے اہم اہم باتیں میں بیان کروں گا انشاءاللہ، جو پانچ منٹ رہ گئے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا شعبان کے آخری دن، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یوم شعبان، آخری یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن خطاب فرمایا۔ اب خطاب کا آغاز سنیے گا، ذرا بڑا زبردست خطاب ہے، موٹیویشنل ہے، یا ایھا الناس، آغاز ہو رہا ہے، اے انسانوں، اے لوگوں، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر بڑا عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا، اظل یظلو سایہ کرنا، سایہ کرنے کی اہمیت سمجھتے ہیں؟ عرب کے معاشرے میں خاص طور پر جہاں شدید گرمی میں ایک طویل سفر کے بعد نخلستان آ جائے، کھجور کے درخت ہو، پانی ہو، کھجور ہو، ذرا آرام کرنے کی جگہ، سایہ کی جگہ ہو، اس پس منظر میں اس کو ذرا سنیے گا۔ قد اظلکم شہر عظیم، تم پر بڑا رحمتوں والا، عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا، شہر مبارکن، یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ، اور اس کی برکتیں ہم سب محسوس کر سکتے ہیں۔ شَعْرٌ فِي لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَعْرٌ. یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینے سے بہتر ہے. پھر دعا کر لیجئے اللہ پاک ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ رمضان بھی عطا فرمائے اور لیلۃ القدر بھی عطا فرما دے. شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. ایک ہزار مہینے کتنے سال بنتے ہیں؟ ایک ہزار مہینے تقریباً 84 سال بنتے ہیں. پہلی بات تو ممکن ہی نہیں ایک شخص کے لیے کہ 84 سال عبادت کر سکے, ممکن نہیں, فیزیبلٹی نہیں ہے آج کل. تو اتنی عظمت والی رات شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اس میں کوئی نیکی کرے گا اسے فرض کے برابر ثواب ملے گا. نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر, اور جو فرض ادا کرے گا اس کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ادا کیا جائے. جو کسی روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہ معاف ہوں گے اور اسے جہنم سے آزادی ملے گی, اور اسے روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے. یہ ترغیب دلائی اللہ کے نبی نے روزے داروں کو روزہ افطار کرانا. یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پیٹ بھروں کو روزہ افطار کرانے کی بات نہیں ہو رہی, جو بھوکے ہیں پیاسے ہیں وہ لوگ کے جو مشکل وقت میں روزے رکھ رہے ہیں, یہ ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. بہرحال افطار پارٹی میں ہر روزے دار کو افطار کرایا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج بھی نہیں, لیکن یہاں پس منظر میں ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو جا کر عزت اور احترام کے ساتھ سحری اور افطار پہنچایا جائے, اس کا فضیلت زیادہ. اب دلچسپ سوال آتا ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو کہ بہرحال اصحاب صفہ میں سے تھے, اور یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے پاس اپنے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو دوسروں کو افطار کرانا ممکن ہی نہیں تھا. لہذا فوراً سوال کیا سلمان فارسی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی فرمائیے کہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ روزے دار کو روزہ افطار کرائے. اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہر اس شخص کو عطا فرمائے گا جو روزے دار کو ایک گھونٹ پانی پر, لسی پر, دودھ پر, ایک کھجور پر بھی روزہ افطار کرا دے اس کو بھی عطا فرما دے. لیکن اگلے الفاظ اور زیادہ اہم ہیں, جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو میرے حوض سے ایسا مشروب پلائے گا, حوضی میرا حوض, حوض کوثر, لا یزمعو حتی یدخل الجنہ, اس کو اس وقت تک پیاس نہیں لگے گی جب تک جنت میں داخل نہ ہو جائے. یہ ہے فضیلت روزے دار کو روزہ افطار کرانے کی. بہرحال احادیث اور بھی ہیں, ایک اور حدیث ہے زبردست حدیث جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بنو آدم کا ہر عمل میرے لیے, میری رضا کے لیے, اور میں اس کا بدلہ دوں گا 10 گنا سے لے کر 70 گنا تک سوائے صوم کے لیے. الصوم لی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, الصوم لی وانا اجزی بھی, روزہ میرے لیے بھوک پیاس برداشت کرتا ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا, اور بعض نے کہا میں ہی اس کا بدلہ ہوں. یعنی روزے دار کو جو روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا اس کو مل جائے گی. بخاری شریف کی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا, جس کسی نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ. دو کنڈیشن بہت اہم ہیں, ایمان اللہ پر, اللہ کی رضا کے لیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان, آخرت میں اجر و ثواب, محض آخرت میں اجر و ثواب, اور احتساب کرتے ہوئے سیلف اسسمنٹ کے بھوک کے دوران, روزے کے دوران 15-16 گھنٹے تک جائز چیزوں کو اپنے آپ سے روک رہا ہوں, حلال چیزوں کو روک رہا ہوں, تو انشاءاللہ بقیہ 11 مہینے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روک سکوں گا. اس احتساب کے ساتھ اینالائز کرتے ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے. اور جس نے رات کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے. اب آخری حدیث سنا رہا ہوں, بڑے غور سے سنیے گا, جس میں روزے اور قرآن کی شفاعت کا تذکرہ. ذرا اپیل کرنے کے لیے درخواست کر رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کو شفاعت کی ضرورت ہے یا نہیں.
شفاعت عظمیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملے گی، قرآن کی شفاعت ملے گی، تو ہی بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. اب حدیث سنیے، اللہ کے نبی نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں قیامت کے دن شفاعت کریں گے. لیکن شفاعت کے الفاظ بڑے اہم ہیں. یقول الصیام اے رب انی منعت طعام و شہوات بالنہار، روزہ کہے گا کہ اے میرے رب اس بندے کو میں نے دن کے وقت کھانے پینے اور دیگر خواہشات نفس سے روکے رکھا، فشفعنی فی، تو اللہ اس بندے کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما لے. قرآن کے الفاظ سنیے، ویقول القرآن مناتہ النوم باللیل، قرآن کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس بندے کو رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، رات کو میری وجہ سے جاگتا رہا، پڑھتا پڑھاتا رہا، سنتا سناتا رہا، تراویح میں، قیام اللیل میں، تجمہ قرآن کی محفلوں میں نیند قربان کی. فشفعنی فی، تو اللہ اس بندے کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما. پیغمبر کے الفاظ ہیں فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. لہذا روزے کے لیے اور شفاعت، روزے کی اور قرآن کی شفاعت کے لیے بہرحال ہمیں محنت کرنی پڑے گی. روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا جائے، رات کا قیام، خاص طور پر ینگسٹر سے گزارش کر رہا ہوں، خدا کے واسطے رمضان کی راتوں کو ضائع نہ کریں، قرآن کے ساتھ لگ جائیے، تراویح کی محفل میں آئیے، تجمے کی محفل میں آئیے، دورہ تجمہ قرآن کی محفل میں آئیں. بڑا افسوس ہوتا ہے ان نوجوانوں کو جو رات کو کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، راتوں کو اپنی راتیں کالی بھی کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں. تو اللہ سے دعا کیجیے اس مرتبہ کا رمضان ہم سب کے لیے مغفرت کا سامان بن جائے، اور اس طرح سے سیلیبریٹ کریں رمضان کو کہ بس یہ آخری رمضان ہے. پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگ ملے نہ ملے. ہمارے انتہائی سینئر ساتھی سید نسیم الدین صاحب پرسوں رات کو انتقال کر گئے. اب دیکھیے کتنا ان کو جذبہ تھا رمضان کا لیکن نہیں مل سکا. اس سال کے دوران کتنے عزیز و اقارب ہمارے انتقال کر گئے، ہمیں بھی نہیں پتا ملے گا نہیں ملے گا. تو بہرحال کوشش کریں کہ اس مرتبہ کا رمضان ایسے گزاریں کہ بس یہ آخری رمضان، آخری موقع دیا اللہ پاک نے، مغفرت کروا کے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے. جزاک اللہ خیرن.